یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 14 مئی، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ پاکستان میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی تاریخ کتنی سبز ہے اور تازہ اسکیم دیگر سے کتنی مختلف؟ اقتصادی امور کے ماہر بولے،
جتنی بھی پہلے شوکت عزیز نے کی تھی، اسحاق ڈار نے کی تھی اور اس حکومت نے جو کی ہیں وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی۔
روایتی پکوان ہریسا عرب سے حیدرآباد دکن پہنچا اور وہاں سے پاکستان، پہنچتے پہنچتے اس کے ذائقے میں کیا تبدیلیاں آئیں؟
جب حیدرآباد دکن میں یہ چیز آئی ہے تو وہاں کے مسالے جات، وہاں کی چٹپٹی چیزیں اسے مکس کی گئی اور ہریش تیار کی گئی ہے۔
ان موضوعات کی تفصیل خاص خاص خبروں کے بعد، خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دے دی ہے، جسے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے مطابق اس اسکیم کے تحت پاکستان کے اندر اور باہر تمام اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے، تاہم سرکاری عہدہ رکھنے والے افراد اس اسکیم میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5 ایک روزہ کرکٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ برسٹل میں جاری ہے۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 245 رنز بنائے تھے۔ سعودی عرب کے وزیر تیل کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل نکالنے والے 2 مراکز پر ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں۔ سعودی وزیر تیل خالد بن عبدالعزیز آل فلی کے مطابق دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرونز نے ملک کے مشرقی علاقے سے مغربی علاقوں کو جانے والی پائپ لائنوں کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے اس حملے کا ذمہ دار یمن میں سرگرم حوثی باغیوں کو قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیشکاروں نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ میانمار کی فوج کو دی جانے والی مالی امداد روک دیں۔ اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام فوج کی ان نسل پرستی کی کارروائیوں کے رد عمل میں ہے جو روہنگیا افراد کے خلاف ہو رہی ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی محاذہ رائی میں ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ میں تنزلی کا رجحان دیکھا گیا۔ ٹوکیو کی کرنسی نکی اور ہانگ کانگ میں ہینگ سینگ پہلی بار تنزلی کی اس سطح پر آئی ہیں۔ گزشتہ روز چین نے امریکہ کی 60 ارب ڈالرز مالیت کی درآمدات پر اضافی محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ نے مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور واٹس ایپ میں ایک بڑی خامی سامنے آئی ہے، جس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ان دو موضوعات کی تفصیل ذرا دیر میں، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے باضابطہ منظوری دے دی ہے اور اس کا نفاذ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا۔ حکومت کے مطابق اس اسکیم کا مقصد محصولات اکٹھے کرنا نہیں بلکہ بے نامی جائیدادوں کو قانونی دائرے میں لے کر آنا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دی گئی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو اس ایمنسٹی اسکیم کے خط و خال بتاتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی 30 جون تک اس اسکیم میں حصہ لے سکتا ہے، سوائے ان افراد کے جو عوامی عہدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4% ٹیکس دے کر بلیک منی کو وائٹ کیا جا سکتا ہے۔ حفیظ شیخ نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس $10,000 بلیک منی میں ہے اور وہ اس کی ڈاکومنٹیشن کروانا چاہتا ہے تو اس کو اس رقم پر 4% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس پر یہ بھی شرط عائد ہوگی کہ وہ اس رقم کو پاکستانی بینکوں میں رکھوائے۔ انہوں نے کہا کہ بے نامی جائیدادوں کو بھی قانونی شکل دینے کے لیے اس اسکیم کے تحت اقدامات کیے گئے ہیں۔
اس اسکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اثاثے بلیک ہیں ان کو کس انداز میں اکانومی کے اندر لایا جائے اور ان کو وائٹ کرنے کی اپرچونیٹی دی جائے لوگوں. یہ اسکیم جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ریونیو اکٹھا کیا جائے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اکانومی میں ڈاکیومنٹیشن ہو اور اکانومی کا جو پہیا ہے وہ زیادہ تیز رفتاری سے چلے, اور جو ایسیٹس ایک طرح سے ڈیڈ ایسیٹس ہیں ان کو اکانومی کے اندر ڈال کر ان کو فعال بنایا جائے.
وزیر مملکت برائے محصولات حماد اظہر کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کی جانے والی اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں لائی جانے والی ایمنسٹی اسکیم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس اسکیم میں کالا دھن سفید کرنے والوں کو ٹیکس کے دائرے میں نہیں لایا گیا تھا, جبکہ موجودہ اسکیم میں یہ لازمی ہوگا کہ اس سے استفادہ حاصل کرنے والا ٹیکس گوشوارے بھی جمع کروائے.
سب سے پہلے جو پچھلے سال اسکیم آئی مثال کے طور پہ, اس میں ٹیکس فائلر بننے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی. اب جو لوگ اس میں ڈکلیئر کریں گے وہ باقاعدہ طور پہ ہم ضروری کر رہے ہیں کہ ان کا ٹیکس فائلر بننا لازمی ہے. ایک اور جو غلطی رہ گئی تھی میں سمجھتا ہوں, جو بہت بڑی غلطی چھوڑی گئی پچھلی اسکیم میں, وہ یہ تھی کہ لوگوں کو کیش ان ہینڈ ڈکلیئر کرنے کی اجازت دے دی گئی بغیر کسی ثبوت کے. یعنی لوگ اپنی فیوچر ارننگس کو بھی ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر لیتے تھے کیونکہ دکھایا نہیں جاتا تھا کیش. اب تمام کیش ان ہینڈ کو بینک میں ڈپازٹ کرا کے اس کی ڈپازٹ سلپ کے ساتھ ایمنسٹی میں ڈکلیئر کیا جائے گا.
حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کی طرف سے ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں لائی گئی اسکیم کو برا کہنے والے اب کس منہ سے اس اسکیم کی منظوری دے رہے ہیں.
عمران خان حکومت میں بھی فیل ہے, کرپشن اپنی پکڑنے میں بھی فیل ہے. آج ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا گیا, جب ایمنسٹی اسکیم ہم نے ایگزیکٹلی ایک سال پہلے دی تھی اس وقت بہت بری تھی. آج عمران خان کی ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اس کے رشتہ داروں اور اہلکاروں کے موقع ملے گا کہ وہ اپنی کرپشن کو پاک کر لیں. ٹیکس چوروں کو چھٹی دے دی گئی ہے, یہ حالات ہیں آج ملک کے.
پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں شروع کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت 98 ارب روپے اکٹھے کیے گئے تھے, جن میں 36 ارب روپے بیرون ممالک جائیدادوں کی مد میں, جبکہ 61 ارب روپے پاکستان میں موجود بے نامی جائیدادوں کی مد میں اکٹھے کیے گئے تھے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
موجودہ حکومت کی طرف سے متعارف کروائی جانے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت میں متعارف کروائی جانے والی اسکیم میں کیا فرق ہے, اس پر میں نے اب سے کچھ دیر قبل بات کی اقتصادی امور کے ماہر سید اکبر زیدی سے.
دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ کوئی ایمنسٹی اسکیم پاکستان میں کامیاب نہیں ہوتی, اور یہ بالکل ڈھونگ ہے, اور یہ دکھانے کے لیے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے جبکہ ایکچولی کر نہیں رہی ہوتی. جتنی بھی پہلے شوکت عزیز نے کی تھی, اسحاق ڈار نے کی تھی, اور اس حکومت نے جو کی ہیں وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہیں. یہ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی, لیکن کیونکہ کوئی اس میں اپنے طور پر شامل نہیں ہوتا, کیونکہ ڈاکیومنٹیشن میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ, اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ 30 جون تک ہے, اور جبکہ نیا سال اس کے بعد شروع ہو جائے گا نیا اقتصادی سال, لیکن اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کیا ہوگا.
اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, لوگوں کو مزید اس دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. گزشتہ سال کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے, اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں شامل ہو پائیں گے؟
دو بنیادی مسئلے آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جن کے اثاثے وہیں ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان سے تو یہ پیسے لیتے نہیں ہیں, تو یہ اب اس طرح کی چیز کی کوشش کر رہے ہیں جو جس کا راستہ ہی بہت گمبھیر اور مشکل ہوتا ہے. تو لوگ یہ اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا. تو چند ہزار لوگ جو پچھلی دفعہ شامل ہوئے تھے, کچھ پیسے لوگوں نے جمع کیے تھے, کچھ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے اماؤنٹس دیے تھے, لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے.
اکبر صاحب, آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیمز ہیں یہ بالکل ناکام ہوتی ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو فائدہ مند کیا چیز ہو سکتی ہے؟
فائدہ مند یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے جو بہت سارے لوگ ہیں, جو عمرہ ہیں, جو آپ کے ایلیٹ ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے, آپ ان سے ٹیکس حاصل کریں, آپ اپنے اخراجات کم کریں, آپ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کم کریں اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھائیں, ہم بلکہ دیکھتے یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ترقی آتی اخراجات کم ہوتے جا رہے ہیں, اسکولوں کی طرف پیسے کم جا رہے ہیں, یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں, صحت کی طرف کم جا رہے ہیں. تو اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر ملک کا تو معیشت بھی تباہ ہوگی اور عوام بھی ان پر بوجھ ڈالا جائے گا. تو یہ جو 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 ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں, انڈائریکٹ ٹیکسز نہ لگائیں, یعنی کہ آپ کی آمدنی کے مطابق ٹیکس لگایا جائے. یہ نہیں کہ جو ماچس خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے, بسکٹ خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو آمدنی اور جو آپ کے پاس اثاثے ہیں اس پر ٹیکس لگنا چاہیے.
اقتصادی امور کے ماہر سید اکبر زیدی. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ نے مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور مرکزی رہنما پیر افضل قادری کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں. تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم علی خان اور جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل بینچ نے منگل کے روز فیصلہ سناتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کی ضمانت 15 جولائی تک منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا. لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر 10 مئی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو 5-5 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دیا. ایک ویڈیو بیان میں تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان پیر اعجاز اشرفی نے بتایا
کہ آج ہائی کورٹ لاہور کے اندر جسٹس قاسم خان کی ڈی بی کے اندر جناب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو ہے وہ ضمانت لے لی گئی ہے, اور پیر محمد افضل قادری صاحب کی بھی جو کنڈیشنل ضمانت 15 جولائی تک وہ بھی لے لی گئی ہے.
اس سے قبل پیر افضل قادری نے ایک بیان میں گزشتہ برس نومبر میں کی گئی اپنی تقریر پر قوم, عدلیہ اور فوج سے معافی مانگتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے اپنا تحریری معافی نامہ عدالت میں بھی پیش کیا تھا, تاہم عدالت نے کارروائی کے دوران ان کا معافی نامہ قبول نہیں کیا تھا. گزشتہ برس نومبر میں آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف موت کی سزا کے فیصلے کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کی طرف سے ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا گیا تھا. اس احتجاج کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے, لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں ملک بھر سے 1800 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا. خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت ان تمام گرفتار افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور آج سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے, اس پر میں نے بات کی ساتھی طاہر عمران سے اور ان سے پوچھا کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ پاکستانی ایکٹر یاسر حسین کے نام سے ٹرینڈ کر رہا ہے, تو یاسر نے کیا کیا ہے؟
یاسر حسین آپ کو پتہ ہے کمیڈین ہے, ہم اوارڈز کے اندر بھی نظر آئے, اس کے علاوہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات اپنے جو لطیفے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے جاتے ہیں.
تو اس دفعہ کیا کیا؟
اس دفعہ ہانیہ عامر مشہور اداکارہ ہے, اکثر ایڈز میں نظر آتی ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اپنی تصویر شیئر کی جس میں ان کے جو کلے ہیں اس کے اوپر دانے بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس کو لکھ دیا دانے دار. اس کے اوپر ان کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بہت ہی باڈی شیمنگ ہے اور آپ ان کے جو چہرہ ہے اس کے خد و خال اور اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اب تک تقریباً اس کے اوپر 1000 کے قریب اس سے زیادہ ٹویٹس کی جا چکی ہیں. فجر حسین گیلانی کہہ رہی ہیں کہ جو دانے ہیں یہ ایکنی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, آپ یعنی ایک اصل مسئلہ ہے جو کہ ہر نوجوان کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ فیس کرنا پڑتا ہے.
اچھا طاہر, یہ کیسے ممکن ہے کہ گیم آف تھرونز کی ایپیسوڈ آئے اور ذکر نہ ہو؟
آپ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے یہ, یعنی کہ آپ ٹویٹر صبح صبح کھول لیں تو اس کے اندر ڈینی سرسی اور پتہ نہیں کس کس کے نام ہیں, یعنی میں اب دیکھ رہا ہوں تو اچھا خیر اب غائب ہو گئے سارے صبح صبح.
اچھا میرے سے یہ پوچھنا نہیں ہے آپ نے کہ آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے, کیونکہ میں
لیکن ہوا یہ ہے کہ اس قسط میں کوئی بہت ہی عجیب و غریب سا ٹوسٹ آیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے.
اس ٹوسٹ کے ساتھ لوگوں کی بھی کلہ بازی لگی ہے
بہت ساری, تو لوگ جو ہے نا وہ آپ نے دفتر میں ڈسکشن سنی ہوگی نا, تو بالکل, تو وہ اس لحاظ سے ٹویٹر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے آس پاس بھی ہو رہا ہے. تو گیم آف تھرونز کی اگلی قسط کے آنے تک یہ سلسلہ جو ہے نا گولہ باری کا جاری رہے گا.
طاہر عمران سوشل میڈیا کا جائزہ لے رہے تھے. ادھر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے ون ڈے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور پاکستان نے 4 وکٹس کے نقصان پر 278 رنز بنائے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر بعض دیگر موضوعات بھی.
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا.
عوام کو تو سمجھا دو جو ان کے.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج برسٹل میں تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ دی. پاکستانی ٹیم میں یاسر شاہ کی جگہ جنید خان کو شامل کیا گیا ہے, جبکہ انگلینڈ کی ٹیم میں جوز بٹلر کی جگہ جو ڈینلی شامل کیے گئے ہیں. کپتان آئن مارگن کا یہ 198واں ون ڈے انٹرنیشنل ہے. اس طرح وہ انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں. بھارت سے تعلق رکھنے والی جی ایس لکشمی کو آئی سی سی کے انٹرنیشنل میچ ریفریز پینل میں شامل کیا گیا ہے. وہ انٹرنیشنل پینل میں شامل ہونے والی پہلی خاتون میچ ریفری ہیں. آئرلینڈ میں ہونے والی سہ فریقی ون ڈے سیریز میں کل آئرلینڈ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا, لیکن اس میچ کی اس لیے اہمیت نہیں کہ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں جمعے کے فائنل میں پہلے ہی جگہ بنا چکی ہیں. جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ فاسٹ بالر ربادا ورلڈ کپ تک مکمل فٹ ہو جائیں گے. جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ نے ربادا کو کمر کی تکلیف کے سبب آئی پی ایل سے وطن واپس بلا لیا تھا. سابق عالمی نمبر ایک سرینا ولیمز اٹالین اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں, جہاں ان کا مقابلہ اپنی بڑی بہن وینس ولیمز سے ہوگا. دوسرے راؤنڈ کے ایک اور میچ میں یوہانا کونٹا کا مقابلہ سلون اسٹیونز سے ہوگا. ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے پہلی مرتبہ مردوں کے میچ میں خواتین ریفری اور اسسٹنٹ ریفریز کی تقرری کی ہے. جاپان سے تعلق رکھنے والی یوشیمی یاماشیٹا اپنی دو ساتھیوں کے ساتھ کل اے ایف سی کپ کے میچ میں ریفری کے فرائض انجام دیں گی. یہ میچ میانمار اور کمبوڈیا کے کلبز کے درمیان کھیلا جائے گا. پاکستان کی 19 سال سے کم عمر کی کرکٹ ٹیم 23 مئی کو کولمبو روانہ ہوگی. یہ دورہ سری لنکا میں دہشت گردی کے واقعات کے سبب ملتوی کر دیا گیا تھا, لیکن اب سری لنکا کی حکومت نے اس دورے کی اجازت دے دی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب ایک نظر بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سعودی عرب کے وزیر تیل کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل نکالنے والے دو مراکز پر ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں. ان حملوں سے کتنا نقصان ہوا اور ذمہ دار کون ہے, سب تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے. انڈین ریاست اتراکھنڈ کے ایک گاؤں میں ایک شادی کی تقریب کے دوران اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والوں نے ایک دلت نوجوان جتندر کی مبینہ طور پر بے رحمی سے اس لیے پٹائی کی کیونکہ اس نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا. جتندر کی موت کے بعد دلتوں میں غصہ ہے لیکن ڈر بھی ہے. اتراکھنڈ میں جتندر کے گاؤں سے بی بی سی ہندی کے ونیت کھرے کی رپورٹ.
بھائی کی موت پر روتی بلکتی بہن پوجا. اکیس سال کے جیتیندر کو اسی میدان میں ہونے والے شادی کے ایک فنکشن میں مبینہ طور پر پیٹ پیٹ کر ادھمرا کر دیا گیا تھا. پریوار کا الزام ہے کہ جیتیندر کو پیٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اعلیٰ ذات لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا. شادی کی اگلی صبح ادھمری حالت میں جیتیندر گھر کے دروازے پر ملا.
ایسے ہو رکھا تھا, تھوڑا تھوڑا بول کوشش تو کر رہا تھا وہ کہ اس نے اس کے ساتھ ایسی صحبت صحبت بول رہا تھا, بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
9 دن بعد اس کی موت ہو گئی. پولیس نے اس معاملے میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے.
جو بیچنا ہے, ابھیوگ ہے, ایف آئی آر ہے, اس میں ہی ایسی اسٹیٹ کے دھارا لگے. وہی اپنے آپ میں یہ درشاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جاتی ریلیٹڈ بھی اس میں بھاونائیں ہیں, تبھی وہ ایسی اسٹیٹ کی دھارا جڑتی ہے, کیونکہ وکٹم جو ہے ایسی جاتی سے ہیں اور ایکیوز جو ہے دوسری جاتی کے.
جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خاندان والے اسے سازش قرار دے رہے ہیں. گھر میں واحد کمانے والے جیتیندر کے جانے کے بعد ماں, بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے لیے اعلیٰ ذات کے غلبے والے سماج میں زندگی بسر کرنا آسان کام نہیں.
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کے کئی چشم دید ہیں لیکن بات کرنے کو کوئی تیار نہیں. کارن ہے ان کا ڈر, ڈر کہ کہیں انہوں نے اس بارے میں بات کی تو کہیں ان کی سرکشا خطرے میں نہ پڑ جائے.
یہ کیسا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ خاموشی ہے.
جو گاؤں ہے وہاں پر بہت انٹیریئر ہے, कोई पुलिस नहीं है, कोई किसी तरह का बचाव का कोई जरिया वहाँ पर है नहीं, भय का माहौल बनाया जाता है। और एक पहली घटना नहीं है, बार बार ऐसा कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती रही जिससे उनके अंदर पूरा दबूपन रहता है।
रियासत में शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के मुताबिक उसके पास हर साल दलितों के खिलाफ मजालिम के करीब 300 से ज्यादा मामले पहुंचते हैं और असली तादाद कहीं ज्यादा है। विनीत खरे, बीबीसी न्यूज, बसाड़ गांव, उत्तराखंड।
चैटिंग ऐप व्हाट्सएप का कहना है कि उनकी ऐप में एक बड़ी खामी का फायदा उठाते हुए इसराइली सिक्योरिटी कंपनी ने साइबर हमला किया और कुछ मखसूस लोगों को निशाना बनाया। व्हाट्सएप ने तस्दीक की है कि हैकर्स ने कुछ सारिफिन के मोबाइल्स और दीगर डिवाइसेस तक दूर से ही रसाई हासिल करके उनमें निगरानी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जिसके बाद वो उनके व्हाट्सएप तक पहुंचने में कामयाब हुए। रिपोर्ट सुनिए साथ सुहेल की।
चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर होने वाले साइबर हमले में वॉइस कॉल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए आलात को निशाना बनाया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कॉल ना भी उठाई जाए तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और फोन से उस कॉल का रिकॉर्ड भी गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप ने अपने 1.5 अरब सारिफिन से एहतियातन अपनी एप्स को अपडेट करने को कहा है। व्हाट्सएप एक ऐसी कंपनी है जो अपनी तशहीर बतौर एक महफूज चैटिंग ऐप के करता है, क्योंकि उनका दावा है कि ऐप पर भेजे गए मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी सिर्फ मैसेज भेजने और मौसूल करने वाला ही उनको देख सकता है। एमनेस्टी टेक्नोलॉजी में नायब प्रोग्राम डायरेक्टर डेना एंगल्टन का कहना था, वो आपके कुछ किए बगैर ही आपके फोन को मुतासर कर सकते हैं।
ये एक निहायत खतरनाक किस्म का स्पाईवेयर है। ये अगर आपके फोन को मुतासर करे तो इस पर पूरी तरह काबू पा लेता है। ये आपके पैगामात, राब्तों की लिस्ट के साथ साथ आपके कैमरे को भी इस्तेमाल में ला सकता है।
हमले में मुलव्वस NSO ग्रुप एक इसराइली कंपनी है जो माजी में साइबर आर्म्स डीलर्स के तौर पर पहचानी जाती थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि इन्हें तवील अरसे से खदशा है कि इंसानी हकूक के ग्रोहों को निशाना बनाया जा सका है।
हुकूमतें इस स्पाईवेयर को जराइम और दहशतगर्दी से निबटने के लिए खरीद रही हैं। तहम हम जानते हैं कि कुछ हुकूमतें जिनका इंसानी हकूक का रिकॉर्ड बहुत नाकिस है, वो इस स्पाईवेयर को खरीद कर इंसानी हकूक का दिफा करने वाले कारकुनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
व्हाट्सएप के हुकाम का कहना है कि अभी यह बताना मुमकिन नहीं कि कितने सारफीन इस हमले से मुतासिर हुए हैं।
इस मामले पर हमने आपकी राय ली और पूछा कि क्या इस इंकशाफ के बाद आप व्हाट्सएप पर अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर कर रहे हैं?
इन बातों से तो लोग आगाह हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी के हवाले से खतरात तो हैं, लेकिन इसमें चार्म इतना ज्यादा है तो जदीद टेक्नोलॉजी है, लोग इस्तेमाल करते रहते हैं।
जैसा कि आपने कहा है कि आप कहीं तो व्हाट्सएप पर गैर महफूज नहीं पाते हो, इसमें कोई शक नहीं है जैसा कि आपने कहा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है, मैं चागी से बोल रहा हूँ। इसराइली फर्म की जानिब से व्हाट्सएप को हैक करना वाकई एक तशवीश की बात है। काल के दौरान अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो ये और भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप को इस सिलसिले में फौरी तौर पर ज़रूरी इकदाम उठाने चाहिए, वरना दुनिया भर में व्हाट्सएप की जो इमेज है वो बुरी तरह मुतासर होगी।
अभी तक तो हम बहुत भरोसा करते थे, व्हाट्सएप यूज़ करते, लेकिन अभी इसके बाद तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते कोई भी ऐप्स पे, क्योंकि जब व्हाट्सएप इतना महफूज तरीन समझा जाता था, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, वो व्हाट्सएप को बहुत महफूज समझता था।
ये आपकी राय जो आपने हमें ऑडियो मैसेजेस की सूरत में बीबीसी उर्दू के फेसबुक पेज पर भेजी, वो हमने प्रोग्राम में शामिल की। पाकिस्तान में सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक माजूर अफराद की तादाद तकरीबन 10 लाख, जबकि गैर सरकारी अंदाज़ा इससे कहीं ज़्यादा है। पंजाब की तहसील खारिया में मुदस्सर हुसैन शाह ने ऐसे बच्चों के लिए जदीद तर्ज पर ट्रस्ट कायम किया है। वो कहते हैं कि वो यहाँ इन बच्चों को पनाह देते हैं जिनसे माशरा पनाह छीन लेता है। सुनिए मुदस्सर हसन की जुबानी कि उन्होंने क्यों अपनी तमाम जमा पूंजी खसूसी बच्चों के लिए वक्फ की।
मैंने तो ऐसे केस देखे हैं कि जिनको मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली स्पेशल बच्चे हैं, बांध के रखा हुआ था। मेरा नाम मुदस्सर हुसैन शाह है, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, और 99 में खारिया में मैंने स्पेशल बच्चों के लिए याल मुदस्सर ट्रस्ट ये बनाया था। इन बच्चों में मैं अपने बहन भाइयों को देखता हूँ, तो जब ये माएँ आती हैं तो इनके अंदर मैं अपनी माँ को देखता हूँ। हमने अपनी माँ को ज़िंदगी में बहुत इम्तिहान में देखा। हम 8 बहन भाई थे, जिनमें 4 जो हैं वो 2 थे जिनको मेंटली प्रॉब्लम थी, और एक अमशीरा बड़ी और छोटा भाई ब्लाइंड थे। यहाँ पे हर किस्म के ना वालदैन आते हैं, मोस्टली जो मैं बड़े दुख के साथ जो बात करूँगा, मोस्टली वो आते हैं जो माएँ बहुत तंग होती हैं, उनके खामंद ने उनको घर से निकाल दिया होता है कि भाई इसके घर में मजदूर पैदा होते हैं। ऐसे भी हैं जो तीन तीन चार चार बहन भाई हैं हमारे पास, तो बाप ने उनको निकाला हुआ है, बल्कि दूसरी शादी की हुई है। फिर ऐसे भी हैं जिनको शर्म आती है बताते हुए कि हमारे हमारे घर में स्पेशल लोग हैं। पहले जो एक ट्रेंड था, आपने घूम के देखा, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, एक डेड इन्वेस्टमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक बच्चे को स्पॉन्सर करें, एक स्पेशल बच्चे को स्पॉन्सर करें।
मुदसर हुसैन शाह की आपने गुफ्तगू सुनी जो खसूसी बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ किए हुए हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर हैदराबाद में रमज़ान में बनने वाली लजीज डिश हरीसा क्या है और ये कैसे तैयार की जाती है? क्या आपने कभी गौर किया कि बाज़ रेस्टोरेंट और ढाबे खाने के लिए दूसरों से ज़्यादा मशहूर क्यों होते हैं? तो आज जानते हैं कि रिवायती डिश हरीसा कैसे बनता है।
इसके अंदर जो है गंदम है, गोश है, गरम मसाले हैं और बघार तैयार होता है और लाल मिर्ची, हल्दी वगैरह सब मसाले तैयार होके इस तरीके से खोरमा तैयार किया जाता है इसका, कि गोश जब गंदम में घोटा जाता है तो फिर उसके बाद ये खोरमा इसके अंदर ऐड किया जाता है और अच्छी तरह घुटाई की जाती है। मेरा नाम शेफ तायर कलीम है, दक्कन अचारगढ़ से, हैदराबाद कॉलोनी। असल से जो है घोटना, असल घुटाई जो होती है, घुटाई से जो है ना इसकी टेस्ट अच्छा बढ़ता है। और ये अरब से आई हुई डिश है हैदराबाद दक्कन में, तो ये फीकी एक डिश हुआ करती थी जिसमें गंदम और गोश्त होता था, ये शहद के साथ भी खाई जाती थी, चीनी मिला के खाते थे और मसाले हल्के से मसाले स्पाइस यानी काली मिर्ची वगैरह डाल के। जब हैदराबाद दक्कन में ये चीज़ आई है तो वहाँ के मसाले जात, वहाँ की चटपटी चीज़ें इसमें मिक्स की गई और हरीस तैयार की गई है। दलीम अलग चीज़ है और ये क्या नाम है, अरबी हरीसा अलग चीज़ है। रात को हम लोगों से रात भर से मतलब ये तैयार करके और 3-4 बजे तक, ये तकरीबन 12 घंटे लगते हैं इसको तैयार करने में, 2 देग 3 देग जब तैयार होती है हमें 12 घंटे में तैयार करते हैं हम लोग इसको। ख़ास रमज़ानों का एक तोहफ़ा है, रमज़ानों की एक चीज़ सौगात है कि रमज़ानों में इफ्तार के बाद जो इंसान के अंदर कमज़ोरी हो जाती है जिस्म में और जो होती है इसकी प्रोटीन मतलब इसको बूस्ट करता है, गंदम है इसके अंदर और जो है तो ये जिस्म से जो है ना इसकी ताकत बढ़ती है जिस्म में इसे खाने से। 400 रुपये पर केजी होती है, चिकन है 450 रुपये, मटन जो आपको ये पड़ेगी 1200-1300 रुपये किलो, बीफ जो पड़ेगी आपको 350-400 रुपये किलो।
आपने जाना रिवायती पकवान हरीसे के बारे में। बीबीसी उर्दू की इस नई सीरीज़ में हम आपको ऐसी ही कुछ दुकानों और ढाबों पर ले चलेंगे ताकि आप जान सकें कि आखिर इन खानों में ये इतने मशहूर क्यों हैं। यहाँ सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे अब्दुल्ला फारूकी, प्रोड्यूसर थे साद सुहेल और तकनीकी मावनत हासिल रही आमिर सिद्दीक की। उबैद मलिक को सैरबीन की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा नाजिया गुलजार से।
पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है। मुशीर खजाना हफीज़ शेख के मुताबिक उन अफराद के अलावा जो आवामी ओहदा रखते हैं कोई भी पाकिस्तानी 30 जून तक इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है। श्रीलंका में पुलिस ने शुमाल मगरबी सूबे में मसाजिद और मुसलमानों की अमलाक पर हमला करने के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5 एक रोज़ा क्रिकेट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बना लिए हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाबता ऐलान किया है कि लेग स्पिनर शादाब खान फिट हो गए हैं और वो मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सूडान के दारुल हुकूमत खरतूम में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के दौरान कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।